رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ، فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ قرآن کی روشنی میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم برہان رشید کی چند منتخب آیات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کے لیے مفتی دعوت اسلامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری سلمہ الباری سے تفاسیر کی روشنی میں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا اور نہ ہی ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر سورہ بقرہ آیت نمبر 224 نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم برہان رشید کی اس آیت کا نزول تو اگرچہ خاص موقع پر ہوا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کی آیات رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہیں اور ضابطۂ حیات ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے ہماری ساری مشکلات کا حل اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے تحت مسلمانوں کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس بارے میں سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو۔ تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے قسم کھا لیتے ہیں، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کی عادت ہوتی ہے یا نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی کے بہکاوے میں آ کر یا شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر یا بسا اوقات غصے کی وجہ سے ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس پر کچھ ارشاد فرمائیے کہ نیک کام سے رکنے کی قسم کھا لینا یہ کیسا ہے، اور کیا ایک مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس آیت کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے، اور مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اسے بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے، وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ایک آڑ نہ بنا لو، اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو اس بات کی رکاوٹ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی کا کام نہیں کرو گے، یا لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے. شان نزول جو ہے اسی سے واضح ہے کہ ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور اس کے مخالفین سے صلح نہیں کرواؤں گا. اب تینوں کام کرنے کے اعتبار سے تو اچھے ہیں
جی.
گفتگو بات کرنی ہے تو اس کا تعلق ایک مسلمان سے تعلق سے ہے، اور بات نہ کرنا یہ قطع تعلقی ہے
ٹھیک،
اور مسلمان سے قطع تعلقی کرنا یہ ناجائز ہے. تین دن تک اگر آپس میں گفتگو بند رہے تو شریعت نے رخصت دی ہے. تین دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرنا یعنی اس سے تعلق توڑ دینا یہ شریعت میں ناجائز ہے. اچھا دوسری اس کے اندر انہوں نے بات کہی کہ میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا. اب ان کے گھر نہ جانے کے اندر بھی دو پہلو، ایک تو یہ متفرع ہے اسی قطع تعلقی پر، دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے گھر نہ جانا کیا تھا کہ وہ ان کی ہمشیرہ کا گھر تھا. اب اگر یہ نہیں جا رہے تو ہو سکتا کہ قطع تعلقی کے ساتھ اس میں قطع رحمی کی صورت بھی پائی جائے.
صحیح.
تیسری بات انہوں نے کہی کہ میں ان کے مخالفین سے صلح نہیں کرواؤں گا. یہ تیسرا کام بھی بذات خود نیک بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے.
صحیح.
صلح کروانا بہت اچھا کام ہے. قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اس میں یہ بات داخل ہے کہ واپس کے اندر مسلمانوں کی صلح کروا دیں.
جی.
اچھا پھر صلح کروانا ویسے ایک اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والصلح خیر، صلح بہتر. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آدمی کے لیے ممکن ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کروا دے اور یہ کروا سکتا ہے تو اس کے لیے حکم اشارہ ہے کہ ان میں صلح کروائے. تو گویا ان کی اس بات کے اندر تین چیزیں تھیں اور تینوں ہی اپنی جگہ اہمیت کی حامل تھی، لیکن اب چونکہ قسم کھا چکے اب وہ تینوں کام نہیں کر رہے، نہ گفتگو کر رہے، نہ اپنے جو ہے وہ ہمشیرہ کے گھر جا رہے، نہ لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے، تو اس کے اوپر ان کا دل بھی کرتا ہوگا کہ نیکی کے کام ہے میں نہ چھوڑوں، لیکن ایک اللہ کے نام کا تقدس بھی ہے کہ قسم کھائی ہوئی ہے.
جی.
برخلاف کریں گے تو قسم ٹوٹے گی. قسم ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کی لاج جو انہیں رکھنی تھی وہ نہیں رکھی. تو ان کی نظر میں قسم ایک بہت بڑا امر تھا. جیسے آج کل بھی جو لوگ قسم کھاتے ہیں تو قسم کو بڑا ایک اہم معاملہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر قسم کھائی ادھر توڑ دی، ادھر کھائی ادھر توڑ دی، وہاں کھائی وہاں توڑ دی، ایسا نہیں. تو جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا احساس ہے وہ اس چیز کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے خود انہیں حل ارشاد فرما دیا. انہیں فرما دیا کہ پہلی یہاں پر بالکل ابتدائی بات ہی کہہ دی کہ اللہ کے نام کو نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ. اللہ کا نام تو نیکی کرنے کے لیے معاون ہونا چاہیے نا، نہ کہ نیکی سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جانا چاہیے. اللہ کے نام پہ تو صلح ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کے نام پہ صلح کروانے سے رک جائے. اللہ کے نام پہ تو صلہ رحمی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے تعلقات بڑھنے چاہیے، نہ کہ اسی نام کی وجہ سے تعلقات ٹوٹے کے ٹوٹے رہ جائیں. تو اس پر فرمایا کہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ کہ تم آپس کے اندر تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، اور مسلمانوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے. اب یہ بات کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کر بیٹھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کسی نے قسم کھا لی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے جیسے آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ جی خدا کی قسم میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گا. اب وہ سگا بھائی ہوتا ہے، کوئی آپس میں انبن ہو گئی اور اس پہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد جینا مرنا ختم، نہ میں نے اس کے گھر جانا، نہ میں نے اس سے بات کرنی. دوستوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ قسم کو ان نیک کاموں میں رکاوٹ نہ بنائے، بلکہ اپنے جو نیک کام ہے وہ کر لے، قسم ٹوٹ جائے گی اس کا کفارہ ادا کر دیں.
صحیح.
اس کا کفارہ ادا کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قسم کھا لے اور پھر اس قسم کے خلاف کرنے کو بہتر سمجھے تو وہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. لہذا اب ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میں فلاں مسلمان سے بات نہیں کروں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ نیکی کا کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے.
بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے قسم کے بارے میں مدنی پوری ارشاد فرمائے کہ قسم کی وجہ سے نیک کام کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ قسم کو آڑ بنا لی کہ اللہ کے نام کی میں تو قسم کھا چکا ہوں اب میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح شریعت کا جو مزاج وہ بھی بیان فرمایا کہ کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی 3 دن تک تعلق توڑے رکھنا اور قسم کی وجہ سے اس سے بات نہ کرنا، اس کے گھر نہ جانا اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لینا، تو کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی مفتی صاحب نے بیان فرمائی جس کا مضمون یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قسم کھا بیٹھو کسی نیک کام سے رکنے کی اور اس کام میں بہتری سمجھو تو قسم کو توڑ دو اور اس نیک کام کو کرو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی بات کو اختیار کریں اور نیک کاموں سے رکنے کی قسم نہ کھائیں. اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو یوں لگتا ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا، آپ نے جو کلام کیا، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. تو کیا دوسری چیزوں کی قسمیں کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ کی قسمیں کھا لیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہے یا باپ بعض اوقات اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے. تو کیا یہ ہم مراد لیں؟ کیا اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ بلکہ دوسری چیزوں کے نام کی قسمیں کھا سکتے ہیں؟
اس میں تھوڑی سی میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. وہ جو پہلے بات کی، یہ باتوں کا تو توجہ نہیں ہوتی تو اس کا کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسلمان سے تعلق توڑنا ہے، 3 دن تک رخصت ہے اگر یہ اس سے بات نہ کرے.
جی
3 دن سے زیادہ کرے گا تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ کرے گا تو گناہ ہوگا. تو یہ میں نے جدا گانا اس لیے کر دیا تاکہ یہ ذہن میں رہے. 3 دن تک کی رخصت اس لیے ہے کہ بعض اوقات کوئی اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. اب اگر اسے کہا جائے نا کہ نہیں ابھی کے ابھی جو ہے جا کے اس سے بات کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ معذرت حکم شریعت کا انکار کر دے گا، میں نہیں مانتا ایسی بات. تو اس لیے شریعت نے ٹائم رکھا، کھانا کھائے گا، سوئے گا، ادھر ادھر جائے گا، آئے گا، تھوڑی سی وقت گزرے گا، تو اسے 3 دن تک کی رخصت عطا فرما دی. اچھا اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ تو کیا دوسری چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ، یہ نہیں فرمایا. آیت میں فرمایا اللہ کے نام کو نیکی کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی وہ قسم نہ کھاؤ کہ جس قسم کی وجہ سے تم نیکی سے رک جاؤ. قسم کھا لی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی کہ میں نے اس مسجد میں نہیں جانا آئندہ، قسم کھا لی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کی آئندہ مدد نہیں کروں گا، تو قسم کو نیکی کے لیے رکاوٹ نہ بنا. آیت کا جو عبارت النص ہے وہ یہ
جی،
یہ نہیں کہ قسم نہ کھاؤ، قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے.
جی
ہاں، کثرت سے قسمیں کھانے کی سے فرمایا گیا کہ اس سے بچنا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے، ورنہ قسم کھانے کی فی نفسی اجازت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی قسمیں کھائیں، صحابہ کرام بھی قسمیں کھاتے تھے، قرآن پاک کے اندر قسموں کے باقاعدہ احکام بھی بیان کیے گئے، ان کا کفارہ بھی بیان کیا گیا، وہ سارے احکام بیان کیے گئے. لہذا قسم کھانا منع نہیں ہے، زیادہ قسمیں کھانا اچھا نہیں ہے، اور قسم کو نیکی کے لیے رکاوٹ بنا لینا یہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا. تو آیت کا جو اصل مستاق اور انتباق ہے وہ اس صورت میں.
جی
اب دوسری بات کہ کیا دوسروں کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ اس پر تو متفرع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ نہ کھاؤ تو اس سے متفرع کرے تو دوسرے کی کھا سکتے ہیں، وہ نہیں. ہاں جدا گانا اس کا یہ سوال بن جاتا ہے کہ کیا دوسروں کی قسم کھا سکتے ہیں، جیسے یہ صورت ہے کہ اپنے بچے کے سر کی قسم کھا لی یا کسی اور چیز کی قسم کھا لی، باپ کی قسم کھا لی. تو اس کا حکم، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے منع کیا گیا. لہذا بطور قسم کے جو یہ قسم کھاتے ہیں کہ جناب مجھے اپنے بچوں کے سر کی قسم اور مجھے اپنے باپ کی قسم، مجھے مکہ مدینے کی قسم، تو یہ ساری قسمیں یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں، ان سے شریعت نے منع کیا تو اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ بعض صورتوں کے اندر اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا. یہاں تک فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ایک کام کیا. تو یہ اس حد تک یہ ممنوع ہے، لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا مطلقاً منع ہے، وہ مطلقاً منع ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائی جائے گی لیکن اچھے کام کے لیے، اور کبھی کبھار نہ کثرت سے نہ کسی برے کام کے لیے قسم کھائی جائے گی اور غیر اللہ کی قسم مترکن نہیں کھائی جائے گی.
لیکن ہم قرآن پاک میں مفتی صاحب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ قسمیں بھی مذکور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں قسمیں یاد فرمائی ہیں, مثلاً والتین والزیتون ہے, یا اس طرح اور بھی کئی مقام پر ہے قسم کے بارے میں. تو کیا یہ غیر اللہ کے نام کی قسمیں نہیں ہیں؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے, قسمیں تو غیر اللہ کے نام کی ہی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. سینکڑوں کی تعداد, والضحا واللیل اذا سجا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها, یہ ساری قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, والطور وکتاب مسطور, یہ بھی قسمیں ہیں.
جی,
لیکن یہ جو حکم ہے وہ تو ہمیں ہوگا نا, اللہ کو تو حکم نہیں ہوگا. کوئی حکم اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا. وہ تو قادر ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس کی شان ہے. وہ قسمیں یاد فرماتا ہے تو اس شے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. وہ قسم بیان فرماتا ہے کسی چیز کی تو اس شے کی شان بڑھاتا ہے. اس نے اگر قسم یاد فرمائی ہے صبح کی روشنی کی یا رات کی, تو اس نے ایک رات کی عظمت کی گواہی دی ہے کہ رات ایک عظیم الشان چیز ہے, کہ تغیرات اس کے اندر کتنے واقع ہوتے ہیں کہ پوری دنیا تاریک ہو جاتی ہے, روشن تھی اور تاریک ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا جو قسم کا معاملہ ہے اس پر بندوں کے معاملات کو قیاس نہیں کیا جاتا. بندوں کے معاملات پر اللہ تعالیٰ کے معاملات کو قیاس نہیں کیا جاتا. قرآن پاک کی آیا نا, لا یسألو عما یفعلو وہم یسألو, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتا ہے, بندوں سے پوچھا جائے گا. تو سوال بندوں سے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے, وہ تو مالک ہے, وہ تو حاکم ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. تو اس کے اعتبار سے کلام نہیں ہوتا.
یعنی بندوں کے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم یاد فرمانے میں فرق ہے, دونوں کا الگ الگ ایک مفہوم بنے گا.
دونوں لازمی بات ہے, الگ الگ ہے نا. ہمیں حکم ہے کہ عبادت کرو, تو اللہ کو تو نہیں نا ایسی کوئی بات.
جی,
اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے.
اچھا, ایک اور آیت کریمہ ہے اس سے آگے, آیت نمبر ہے 225. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے, ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو, اور اللہ بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. اس آیت کریمہ میں مفتی صاحب ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا. لغو ہمارے ہاں فضول چیز کو کہتے ہیں, کہ فضول ہے یا بےہودہ چیز قسم کی چیز کے لیے بھی لغو کا کلام استعمال ہوتا ہے. تو ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا, تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا, اور دوسری طرف اگر قرآن پاک کی دیگر آیات تشریحات دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور احادیث کریمہ میں بھی اس طرح کے فرامین موجود ہیں کہ بندہ جو منہ سے بات نکالتا ہے تو فرشتے اس کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں, اسے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اور جو بھی انسان منہ سے کچھ بھی کلام کرتا ہے تو اسے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں کیا الگ الگ ہیں یا اس کا مفہوم کیا ہے؟
دیکھیں, آیت کا ویسے تو موضوع یہ نہیں ہے, ابھی تو لفظ کے اوپر کلام ہے. آیت کا جو موضوع اس کے اوپر آپ دوبارہ پوچھ لیجئے گا. لغو کی جو تعبیر ہے کہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بےہودہ پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. آیت عربی میں ہے, اردو میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو بےہودہ کا لفظ ہے یہ اردو کے اندر, عربی کے اندر لفظ ہے لغو. عربی زبان اور ہماری زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے, ایک لفظ کے بہت سے معانی ہوتے ہیں اور اس کے موقع محل کی مناسبت سے اس کا معنی دیا جاتا ہے.
صحیح,
قرآن پاک تو اللہ کا کلام, اس کے ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. کہاں پر کیا معنی لینا ہے, کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے, لہذا اس کے لیے پھر حدیث کو دیکھا جاتا ہے, صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے, مفسرین کی تشریحات کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر جو لغو ہے وہ بےہودہ کے معنی میں نہیں, بےہودہ کے معنی, بےہودگی جو ہے وہ تو ہمارے ہاں ایک بہت ہی بری قسم کی بات کو کہا جاتا ہے, تو یہاں وہ بات نہیں ہے. یہاں لغو کا جو ترجمہ علماء نے کیا ہے, جیسے اسی آیت مبارکہ کا جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ترجمہ فرمایا ہے, یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا, گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر لغو کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ بے ارادہ زبان سے نکل جائیں, تو یہاں وہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ جس میں بےہودگی کا اور فضول کا اور دوسرے مفاہیم پائے جائیں. تو لہذا یہاں پر یمین لغو یعنی لغو قسم کا بیان ہے, لغو افعال اور اس طرح کی چیزوں کا بیان نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہے بہرحال یہ ایک لغو کی بات تو یہاں پر ہے اور اس پر یہ فرمایا گیا کہ مؤاخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہیں ان پر مؤاخذہ گرفت نہیں فرمائے گا، جبکہ دوسری طرف آیت میں فرمایا گیا کہ ایک ایک جملہ لکھنے کے لیے فرشتہ موجود ہے، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، قیامت کے دن حساب کیا جائے گا. پھر جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی کفل مدینہ پیڈ ہے کہ لکھ کے بات کرو تاکہ عادت بنے کم بولنے کی اور درست بولنے کی، کہ ایک ایک لفظ کے اوپر حساب ہونا. جب ایک ایک لفظ پر حساب ہے تو مؤاخذہ تو ہو گیا، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ لغو پر مؤاخذہ نہیں فرمائے، وہاں آیتوں اور حدیثوں میں ہے کہ مؤاخذہ ہوگا، تو دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لغو پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، یہاں فرمایا کیا جو لغو قسم ہے اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا.
ٹھیک،
لہذا ہر لغو تو ویسے ہی اس کے اندر نہیں آیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو مؤاخذہ ہے اس کی صورت کیا ہے، اس کی صورت کچھ اور ہے. مؤاخذہ ایک دنیا کا ہے ایک آخرت کا ہے. یہاں پر قسموں کے اندر جب یہ بات کہی جائے کہ مؤاخذہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ ہے یا نہیں. تو یہاں پر مؤاخذہ ہے بصورت کفارہ، جبکہ وہ جو دوسرے مؤاخذے کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بندے سے پوچھنا کہ یہ کیوں کہا کیوں کیا، تو وہ والا مؤاخذہ اور ہے، یہاں پر مؤاخذہ اور ہے. اسے آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں جس مؤاخذے کی نفی ہے وہ مؤاخذہ ہی اور ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری لغو قسموں پر کفارہ نہیں ہے. اور جو دیگر دلائل کے اندر ہے کہ ہر بات پہ مؤاخذہ ہوگا، اس مؤاخذے سے مراد ہے قیامت کے دن کا حساب کتاب. تو یہاں آیت میں قیامت کے حساب کتاب کی بات نہیں ہے، دیگر جگہوں پر قیامت کے حساب کتاب کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا میں اس پہ کفارہ ہے یا نہیں ہے اس کی بات کی جا رہی ہے.
بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ مؤاخذے کے حوالے سے بالکل ایک کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ مؤاخذے سے مراد یہ کہ یہاں پر کہ لفظ قسم پر مؤاخذہ نہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر اس پر کفارہ نہیں ہے جو قسم پر کفارہ ہوتا ہے. آخرت کا جو مؤاخذہ ہوگا یہ ایک الگ صورت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں ہے. تو مفتی صاحب اس سے یہ ارشاد فرمائیے کہ آیت میں معلوم یہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے کلام کیا کہ لغو قسم پر مؤاخذہ نہیں ہے، تو کیا ایسا ہے کہ قسم بندہ جو بھی کھاتا ہے اس پر مؤاخذہ ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں؟ اس طرح تو بالکل بندہ وہ ہو جائے گا کہ قسمیں کھاتا رہے اسے ڈر ہی نہ ہو، نہ دنیا میں ڈر ہو نہ آخرت میں ڈر ہو. تو کوئی ایسا بھی ہے کہ قسم کھائے اور اس پر دنیا میں بھی کوئی مؤاخذہ ہو اور آخرت میں بھی مؤاخذہ ہو؟
دیکھیں آیت میں دو باتیں، آیت میں ایک بات نہیں، آیت میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری لغو قسموں پر اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا،
جی
آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دوسری وہ قسمیں ہیں جن پر مؤاخذہ فرمائے گا. آیت میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. تو دوسری بات ہے وہ بھی آیت کے اندر ہی ہے کہ جو تمہارے دل کے قسم سے قسمیں ہیں ان پر مؤاخذہ فرمائے گا. تو مؤاخذہ نہیں فرمائے گا بھی بیان کر دیا، مؤاخذہ فرمائے گا بھی آیت کے اندر ہی موجود ہے. اب جن پر مؤاخذہ ہے اس کی دو صورتیں، اس کی دو صورتیں یہ ہیں کہ قسم کی بنیادی طور پہ تین صورتیں. ایک تو یہ باللغو فی ایمانکم کے اندر آ گئی، یمین لغو، لغو قسم جسے کہا جائے. دوسری بما کسبت قلوبکم، اس کی دو صورتیں ہیں، تو ایک یہ ہوگی دو وہ ہوگی، تو مجموعی طور پہ تین صورتیں.
جی
دوسری کون سی صورتیں ہیں؟ دوسری صورت ایک ہے یمین منعقدہ اور ایک ہے یمین غموس. یمین غموس یہ ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیا، اس نے کام کیا ہوا ہے لیکن کہتا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ جان بوجھ کے اس نے جھوٹی قسم کھائی، یہ ہے یمین غموس، یہ کبیرہ گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کے اوپر گرفت ہے، اس کے اوپر مؤاخذہ ہے. دوسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک آدمی مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اور اب اس قسم جو اس نے قسم کھائی ہے یہ اس کی منعقد ہو گئی. منعقد ہو گئی کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر اس کے برخلاف کرے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، یہ یمین منعقدہ ہو گئی. تیسری قسم کی صورت یہ ہے کہ یمین لغو. یمین لغو وہ ہے جو آیت کے شروع کے اندر بیان کی گئی کہ ایک آدمی نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہوا. مثال کے طور پہ اس نے یہ سمجھا کہ فلاں آدمی عمرہ کرنے گیا تھا، اس کی معلومات یہ تھی, کسی نے اسے یہی بتایا تھا. اب دوسرے آدمی نے اسے پوچھا کہ کیا فلاں بھی عمرے پر گیا تھا؟ اس نے کہا بالکل گیا تھا. اس نے کہا تو قسم کھا سکتے؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فلاں بندہ عمرے پہ گیا تھا. اس بندے کی معلومات کے مطابق وہ بندہ عمرے پر گیا تھا یا اس نے وہ کام کیا تھا اس نے قسم کھا لی, حالانکہ اس کی معلومات غلط تھی. تو اب اس کی معلومات غلط تھی اس لیے اس نے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے اور یقین کے طور پہ قسم کھا لی, تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا. تو یمین لغو پر نہ دنیا میں مواخذہ نہ آخرت کے اندر ایسا مواخذہ کہ جو اس کو گناہ میں ڈال دے, جس یا گناہ کی صورت میں اس پر مواخذہ ہو, ایسا مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے اندر بے احتیاطیاں کرتا ہے تو اس سے پھر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ بے احتیاطیاں کیوں کی. تو یہ ہے یمین لغ. یمین منعقدہ کہ قسم کھائی کہ میں کام کروں گا, خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا پھر نہیں کیا, یا قسم کھائی میں نہیں کروں گا پھر کر لیا, تو ایسی صورت میں قسم ٹوٹنے پر اس کا کفارہ دینا ہو. اور تیسری یمین غموس کی صورت بیان کی کہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی. جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی تو اس پر کبیرہ گناہ ہوگا, ہاں کفارے وغیرہ کی صورت اس کے اوپر نہیں ہوتی.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے ہمیں بھی ایک درس ملتا ہے کہ ہم بھی قسم کھانے میں احتیاط کریں اور یہ اس کے احکام سیکھیں کہ قسم کھانا کہاں پر گناہ ہو جاتا ہے اور کہاں پر قسم کھانا کفارے کو لازم کر دیتا ہے. تو لہٰذا جو بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کام کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرا یہ کام اچھا ہے اور کام میں جو کرنے لگا ہوں کیا واقعی پورا کر سکوں گا. تو ان معاملات کو سوچ سمجھ کر کام کی نیت کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے اور قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں, بہت قسمیں کھاتے ہیں. اگر سامان خریدنے جائیں تو وہاں پر قسم کھا لیں گے, اللہ کی قسم میں نے اتنے کی چیز خریدی ہے. یا کوئی کام اس نے نہ کیا ہو, پوچھا جائے کام آپ نے نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے تو کام کیا تھا. یا اس طرح کے اور بے شمار معاملات ہوتے ہیں. اگر یہاں پر کچھ اس طرح کے مدنی پھول بھی مل جائیں کہ زیادہ قسمیں کھانے کے نقصان کیا ہوتے ہیں, زیادہ قسمیں کھانے سے انسان کی اپنی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے, اور زیادہ قسمیں کھانے سے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت کس قدر گر جاتی ہے, اس معاملے میں اگر کچھ ارشاد فرمائے.
دیکھیں قسموں کے اندر جو زیادہ قسمیں کھانا ہے اس کا تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت اسے پسند نہیں کرتی کہ آدمی زیادہ قسمیں کھائے. اب زیادہ قسمیں کھانے کی صورت میں دو نقصان ہو سکتے ہیں, ایک تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے, دوسرے کے بھی چانسز زیادہ ہیں. وہ کیا ہے, جب ایک آدمی بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو اب ان قسموں کے اندر وہ قسم بھی کھا لے گا جس پر گناہ ہوتا ہے. کہ جب عادت ہے کہ قسم ہر بات پہ قسم, ہر دوسری بات پہ قسم, تو پھر آدمی جھوٹ پر بھی قسم کھا لیتا ہے. کیونکہ اب اگر وہاں وہ رکے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار اس بات میں سچا نہیں ہے, تبھی اس نے یہ قسم کھائی ہے. تو اب وہ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے سچی بات پہ بھی قسم کھائے گا, جھوٹی پر بھی قسم کھائے گا, ورنہ خود اس کا عمل بتا دے گا کہ یہاں یہ سچا ہے یہاں یہ جھوٹا ہے. تو ایک تو قسم جب زیادہ کھائے گا تو سچی بات کے ساتھ ساتھ جھوٹی بات پر بھی اپنی عادت کی وجہ سے قسم کھا لے گا, ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے عام طور پہ لوگوں میں اس کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے, بلکہ یہ ایک لوگوں میں معروف جملہ ہے کہ بھئی جو زیادہ قسمیں کھاتا وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ ایک لوگوں میں جملہ بولا جاتا ہے, اور یہ جملہ غلط نہیں ہے, کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ جو آدمی بات بات پہ قسم کھاتا ہے اس کے دو مطلب ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں, یعنی اسے یہ اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کہ میری بغیر قسم کی بات کا لوگ اعتبار کریں گے.
صحیح.
تو لہذا اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اسے قسم کھانی پڑتی. اس کا مطلب یہ ہوا اس بندے کو خود اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے کہ میری بات معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی.
جی.
دوسرے نمبر پہ دوسرے لوگ بھی اس کی بات کو اسی نظر سے دیکھیں گے کہ یار یہ اتنی قسمیں کھاتا ہے نا, تو اتنی قسمیں کھانے والے کو قسم کی عظمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو گویا آدمی خود اپنی عزت اور اپنا اعتبار جو ہے وہ کھو دیتا ہے.
صحیح.
تو لہٰذا دو نقصان اس کے اندر ہو سکتے ہیں, ایک تو قسمیں زیادہ کھانے سے جو ناجائز اور گناہ کی قسم ہے یعنی جھوٹی قسم ہے آدمی وہ بھی کھا بیٹھے, دوسرا یہ ہے کہ قسمیں کھانے والا عمومی طور پر اپنا اعتبار کھو دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسم کھاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں سچا ہوں, میری بات سچی ہے, آپ کو اعتبار ہے تو آپ کر لیں ورنہ میں قسم نہیں کھاتا.
ٹھیک.
ایسے لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ یار یہ سچا ہے, یعنی ان لوگوں کے بارے میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قسم نہیں کھاتا کیونکہ اس کی بات ہمیشہ سچی ہوتی, اس کو اپنی بات کے لیے قسم کی حاجت نہیں. بات وقت پڑ تو جاتی ہے لیکن ایسا آدمی بہرحال اس کی بنسبت زیادہ معتبر اور قابل اعتماد شمار کیا جاتا ہے جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. تو یہ نہ قسم کھانے والا یا بہت کم کھانے والا, یہ معتمد اور معتبر شمار کیا جاتا ہے.
لیکن بعض کا مفتی صاحب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے خریداری خاص طور پر کرنے جائیں, وہ بندہ مان ہی رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں 10 روپے کی چیز ہے, کہتے ہیں نہیں 5 روپے کی چیز ہوگی, مان نہیں رہا ہوتا تو پھر مجبوراً قسمیں کھانا پڑتی ہیں. کہ بالکل صحیح بات ہے,
کیا کاروبار کا معاملہ جدا ہے. یہ تو میرے ایک جنرلی گفتگو کی. کاروبار میں حدیث کے اندر واضح طور پہ حکم دیا گیا کہ قسم نہ کھائیں.
اچھا,
فرمایا گیا کہ قسم جو ہے وہ سودا بکوا دے گی, برکت مٹا دے گی. یہ حدیث مبارک. تو لہذا وہ سچی قسم بھی ہو کہ بھی قسم ہے مجھے, میں نے اتنے کی یہ شے خریدی ہے, تاجر قسم کھا رہا ہے مجھے اتنے کی پڑی ہے, اتنے کی خریدی, وہ سچی ہے, لیکن اس کے باوجود برکت کو ختم کر دے گی. اور جھوٹی قسم کھائے گا تو برکت تو جائے گی جائے گی, ساتھ میں لعنت بھی آئے گی کہ اب گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ہو گیا. تو لہذا جو تجارت کا معاملہ ہے نا, اس کے اندر تو زیادہ کیئرفل ہونے کی حاجت ہے.
تو اگر کسی نے قسم کھائی, اس کا مطلب ہم اس سے چیز نہ خریدیں, کیونکہ برکت ختم ہوگی تو بے برکت چیز لے کر تو خود بندہ وہ پریشان نہیں ہو جائے گا.
دیکھیں, برکت ختم ہونے کی شاید ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو تاجر یوں قسمیں کھاتا ہے نا, لوگ اسے خریدنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ مال اگر اچھا ہے نا تو مال ہی بولے گا.
صحیح,
مال اچھا نہیں ہوگا تو تاجر بولے گا.
صحیح,
تو لہذا ہو سکتا ہے کہ بے برکتی کی صورت ایک یہ بھی ہو کہ اس کی قسموں کی وجہ سے لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں. ہم ایک نیچرلی بھی, اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کسی دکان پہ جائیں, اس کی دکان سے ہم نے کچھ چیز خریدی اور ہم نے کہا کہ یار یہ لگ نہیں رہی اتنی معیاری, وہ بولے نہیں اللہ کی قسم معیاری ہے, تو ہمارے دل میں فوراً یہ بات آئے گی کہ یار 10 روپے 50 100 روپے کی چیز کے لیے اللہ کی قسمیں کھا رہی, اس بندے کا یہ دین ایمان ہے. تو ہم ہی اس سے اوائڈ کریں گے کہ نہیں بھائی, اس بندے سے خریدنی نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جانا اور سودا بکوانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے. یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برکت جانے کی صورت یہ ہو. اچھا, اب یہ بات کہ بھائی جس نے قسم کھا لی اس سے چیز ہی نہ خریدیں,
جی
تو ایسا نہیں ہے. وہ یوں ہے کہ قسم کھانے سے سودا بک جائے گا لیکن برکت مٹ جائے گی. تو وہ جو برکت کا مٹنا ہے وہ تاجر کے لیے, ہمارے لیے نہیں.
صحیح,
یعنی ہم نے اگر دودھ خریدا اور اس نے قسم کھا لی اس کے اوپر, تو دودھ کی برکت اس کے حق میں جائے گی, ہمارے حق میں
ہم خرید رہے ہیں اسے. اچھا مفتی صاحب, قسم کے بارے میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ قسم بعض کا جلد بازی میں انسان کھا لیتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بے ارادہ بھی قسم کھا لیتا ہے, اور کبھی انسان ارادتاً بھی قسم کھا لیتا ہے, اور کبھی مستقبل میں کسی کام کرنے پر بھی قسم کھا لیتا ہے. تو اب اگر جلد بازی میں قسم کھا لی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے قسم سے کہ جی میں نے جو قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا, میں رجوع کرتا ہوں. رجوع ہو جائے گا, اسے کفارہ بھی نہ دینا پڑے اور وہ کوئی معاملات بھی ایسے نہ ہو, پکڑ بھی نہ ہو, اور رجوع ہو جائے قسم میں.
دیکھیں, یہ والا رجوع تو نہیں ہوگا کہ کفارہ بھی نہ دینے پڑے اور رجوع بھی ہو جائے, یہ والا نہیں ہوگا. ہاں, ویسے رجوع کا طریقہ شریعت نے خود بتا دیا کہ وہ کام کر لے, نہ جانے کی قسم کھائی کسی کے گھر تو اس کے گھر چلا جائے, قسم کا کفارہ دے دے. تو رجوع کی یہی صورت ہے. یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی اور بعد میں بولے کہ میں نے اس کو بیک لے لیا, واپس لے لیا. تو یہ واپس لینے والی صورت نہیں ہوتی قسم کی,
یعنی قسم میں رجوع نہیں ہو سکتا.
نہیں, اس میں
جو اب اس نے قسم کھا لی ہے اور کفاری کی صورت بنتی ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا.
کفارہ ہی دینا پڑے گا اگر قسم توڑی ہے, تو کفارہ ہی دینا پڑے گا. یا یہ ہے کہ اگر ایسی قسم ہے کہ جس کو اب توڑنا کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا, یہ قسم اس نے گناہ کی کھائی, یہ قسم ہی اس نے. قسم کے اندر بھی متعدد صورتیں بنتی ہیں نا. ابھی دیکھیں, قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا.
جی
اچھا, یہ قسم قطع رحمی کی ہے, رشتہ داری توڑنے کی ہے, لہذا اب حکم شریعت ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے, یعنی بھائی سے ملے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اچھا, ایک اس نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم آئندہ میں کبھی نشیوں کی شرابیوں کی اور بدکاروں کی صحبت میں نہیں جاؤں گا. ایک آدمی آدمی تھا, اب اس کے گھر کے معاملات کی وجہ سے یا اس نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم کھا لی کہ قسم کھا لوں گا پھر رک جاؤں گا, ورنہ نہیں رکا جاتا. اب اس نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم آئندہ میں فلاں جواریوں کے اڈے پہ نہیں جاؤں گا, آئندہ میں فلاں گناہ کا کام نہیں کروں گا. اس صورت میں شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ قسم پوری کرو. اس صورت میں شریعت بولے گی نا کہ قسم پوری کرو. ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا, تو اب شریعت کیا کہے گی اس کو کہ قسم توڑ شراب کے قریب جا؟ شریعت اس پہ واجب کرے گی کہ اس قسم کو پورا کر, کیونکہ اس قسم کو توڑنے کا مطلب ہے شراب پینا اور وہ حرام, اور یہ قسم توڑنا اس تک پہنچائے گا, لہذا یہ قسم توڑنا بھی ناجائز ہوگا. تو اب حکم ہوگا کہ قسم کو جو ہے وہ اب اس قسم کو پورا کرے. تیسری صورت وہ قسم ہو سکتی ہے کہ جس میں کرنا نہ کرنا برابر ہے، شریعت نے نہ اسے کرنے کا حکم دیا نہ اسے رکنے کا حکم دیا، ایک آدمی کو کسی کاروبار میں مسلسل نقصان ہوا یا کسی جاب کے اندر مسلسل اسے تکلیف ہوئی، اس نے کہا یار خدا میں مجھے قسم ہے آئندہ یہ کاروبار نہیں کرنا، میں یہ مجھے قسم ہے آئندہ میں نے فلاں جگہ نوکری نہیں کرنی، تو اب شریعت نہ اسے حکم دیتی کہ نہیں کاروبار کاری کر دوں، نہ شریعت اسے یہ کہتی کہ ہرگز کاروبار کے قریب نہیں جانا، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر شریعت اسے اختیار دیتی ہے، تو اب چاہے تو اسے پورا کر دے، لیکن اگر دیکھے کہ یار اس کا تجربہ اسی کاروبار کا تھا، اب دوسرے ایک میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، فائدہ کوئی ہو نہیں رہا، لہذا میں اسی دوبارہ اسی میں چلا جاتا ہوں، اب قسم کی وجہ سے رک بھی رہا ہے، یار قسم کھائی ہوئی ہے، تو اب شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ قسم اپنی وہ کاروبار کرے، قسم ٹوٹ جائے گی، اب اس کا کفارہ دے دی۔ یہ ہے اس حدیث کا مصداق جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور پھر اس قسم کے خلاف کرنے میں ہی اپنا فائدہ سمجھے، اسی میں خیر اور بہتری دیکھے، تو قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ تو یوں قسم کی متعدد صورتیں بنے گی، لیکن جہاں قسم پورا کرنا شریعت واجب کر دے وہاں بہر صورت اس کو پورا کیا جائے، جہاں شریعت واجب نہیں کرے، دونوں طرح کی صورتیں ہیں، وہاں پر بھی قسم کا لحاظ کرے، وہاں پر بھی قسم کا لحاظ کرے۔ جہاں گناہ کی صورت ہے وہاں پر بہر صورت جو ہے وہ اس گناہ کی صورت سے بچے، اور جہاں پر قسم کے برخلاف جانے میں بہتری سمجھے تو وہاں پر پھر وہ برخلاف کام کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر لے۔
مفتی صاحب کلام میں کافی جگہ کفارے کا آپ نے ذکر کیا، اگرچہ ان آیات کریمہ کے اندر تو کفارے کا ذکر نہیں ہے، تو اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ قسم اگر کھا لی اور کفارے کی صورت بنتی ہے تو کفارہ کیا ہوگا قسم کا؟
قسم کا جو کفارہ ہے یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ فرمایا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح شام کا، دو ٹائم کا کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے اور یا ایک غلام آزاد کرے۔ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کی صورت ہے اس میں ایک دوسری گنجائش کی صورت بھی بنتی ہے کہ 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار دے دے، دو ٹائم کے کھانے کی بجائے صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے، 2 کلو گندم کے قریب قریب جو مقدار بنتی ہے، تو 80 گرام کم 2 کلو گندم، تو وہ والی مقدار جو ہے وہ ان کو دے دے، اس کی رقم دے دے یا اتنی گندم دے دے، وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ اور اگر کسی میں اس کی طاقت نہ ہو، کوئی شخص 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پیسے نہیں ہیں، 10 کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، پیسے نہیں ہیں، غلام آج کل ملتے نہیں ہیں جس کو آزاد کر سکے، تو اب ایسی صورت میں وہ 3 روزے رکھے، پھر وہ 3 روزے رکھے گا، یہ 3 روزے اس کی قسم کا کفارہ بن جائے۔
مزید اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 226 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مفتی صاحب جو آیت کریمہ کے اندر جو حکم ارشاد ہوا تو اس کا مفہوم کیا بنے گا؟
دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے الفاظ پہ دیکھیں، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، یؤلون ایلا سے ہے، ایلا جو ہے یہ ایک باقاعدہ شرعی اصطلاح ہے،
صحیح
شرعی اصطلاح کیا، ایلا کا مطلب ہے قسم کھانا
جی،
لیکن یہاں چونکہ خاص سیاق و سباق کے اعتبار سے ہے تو یہ وہ خاص قسم ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے 4 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا،
صحیح،
یا میں اس سے زیادہ قریب نہیں، کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا، 4 مہینے نہ جانے کی قسم کھائے تو اسے کہتے ہیں ایلا مؤقت، اس کی ایک وقت مقرر ہے، اور کبھی بھی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اسے کہتے ہیں ایلا مؤبد، ہمیشہ کے لیے اس نے ایلا کر لی۔
صحیح،
ہوتا کیا تھا، اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو جہالت، جب اسلام نہیں تھا تو جہالت تھی، جیسے ابھی بھی جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی، جہالت جو ہے وہ نت نئے کام کرواتی ہے۔
صحیح،
تو زمانے جاہلیت کے جاہلوں کا ایک رواج تھا کہ اپنی بیویوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔
صحیح،
ان تنگ کرنے کی جو صورتیں ہیں، یہ جو یہاں جتنی آیتیں ہیں، یہ 2-3 رکوع اگر ان کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرے تو تو وہاں پر ہر جگہ نا بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی زمانہ جاہلیت کی چیز ہی نظر آتی.
صحیح.
کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پہ یوں ظلم ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی. یوں ظلم ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی. یہاں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کے حوالے سے یہ قسم کھا لیتے تھے, جی خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب یہ قسم کھا لی, چار مہینے نہیں جاؤں گا یا کبھی نہیں جاؤں گا. اب نہ تو بیوی کے قریب جا کر اس کے حقوق پورے کرتے اور نہ اسے طلاق دیتے. اب نہ طلاق دی کہ عورت اس سے جان چھوٹے تو وہ کسی اور کے پاس چلی جائے, کسی اور جگہ نکاح کر لے, اور جگہ ٹھکانہ اس کو مل جائے. نہ وہ اس کے حقوق ادا کرتے اور عورت کو اذیت کے اندر مبتلا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بری رسم کا خاتمہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے حقوق دینے کا یہاں پر حکم بیان کیا. تو جو آیت میں بیان کیا گیا وہ فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر, جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے چار مہینے کا انتظار ہے. چار مہینے کا انتظار کا مطلب یہ ہوا کہ چار مہینے تک اب شریعت کہتی ہے کہ یا تو اپنی قسم توڑو اور بیویوں کے پاس چلے جاؤ.
صحیح.
ان کے حقوق ادا کر دو, ورنہ چار مہینے جب گزریں گے تو پھر طلاق ہو جائے گی. تو یہاں پر گویا وہ جو ان کا انڈیفینٹ اختیار تھا, جو شوہروں کا غیر محدود اختیار وہ استعمال کرتے تھے, یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ اب دو صورتیں ہیں, یا تو بیوی کا حق پورا کرو اور چار مہینے کے اندر اندر ان کے پاس چلے جاؤ. چلے جاؤ گے تو قسم ٹوٹ جائے گی, کیونکہ قسم تو یہ کھائی تھی کہ خدا کی قسم میں چار مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اب اس نے قسم توڑ دی تو کفارہ دے. لیکن اگر وہ چار مہینے قریب نہیں جاتا تو اس صورت میں چار مہینے گزرنے پر بیوی پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی, یعنی بیوی اب اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی اور اب اس کی عدت شروع ہو جائے گی. تو یہ وہ ایک ظلم تھا جو عورتوں پر کیا جاتا تھا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس کا خاتمہ فرمایا اور عورتوں کے حق کی ایک تحدید کر دی کہ اس انداز کے اندر تو تم ان کے ساتھ چلو گے, اس سے ہٹ کر چلو گے تو پھر تمہارا معاملہ ختم.
اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے دل میں ارادہ کیا ہے اور قسم اس نے کھائی ہے, طلاق کا تو لفظ اس نے کہا ہی نہیں, صرف سوچا اور اس نے چار مہینے تک قریب نہیں گیا تو طلاق واقع ہو گئی. تو کیا ایسا ہے کہ صرف دل میں سوچ لینے سے یا قسم کے الفاظ استعمال کیے اور طلاق واقع ہو جائے گی؟ حالانکہ طلاق کے لیے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ زبان سے شوہر اگر کہتا ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے. تو یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی بات.
دیکھیں یہاں پر جو نا وہ طلاق کا حکم اس پر نہیں ہے کہ اس نے سوچا ہی نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے قریب چار مہینے تک نہیں جاؤں گا, قسم کھا لی اس نے, طلاق کا اس کے تصور میں نہیں ہے, اس کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا اسے کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے, چار مہینے نہیں جائے گا تو طلاق ہو جائے گی, اسے مسئلہ بھی نہیں پتا, طلاق پھر بھی ہو جائے گی. تو اس سے پتا چلا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس نے طلاق کا سوچا تو طلاق واقع ہو گئی, یہ نہیں, بلکہ شریعت نے طلاق کی ایک صورت رکھ دی. کہ طلاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ زبان سے طلاق کا لفظ بول دے یا طلاق لکھ دے تو طلاق ہو جائے, جو اس کی شرائط ہے ان کی موجودگی میں. لیکن ان سے ہٹ کر بھی طلاق کی ایک صورت ہے, اور ان سے ہٹ کر جو طلاق کی صورت ہے وہ یہ والی ہے کہ کوئی شخص ایلا کرے اور ایلا کے بعد اس مدت کے اندر بیوی کے قریب نہ جائے تو اب شریعت اس کو فرماتی کہ اس کی طلاق ہو گئی. تو اب اس کی طلاق جو ہے وہ اس کے اس جملے کی وجہ سے ہو جو اس نے کیا, کہا تھا کہ خدا کی قسم میں بیوی کے کبھی قریب نہیں جاؤں گا یا میں اس کے چار مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ قریب نہیں جاؤں گا, وہ جملہ اس کا سبب بنا. تو گویا طلاق کا یوں کہہ لیں کہ طلاق لفظ طلاق سے بھی ہوتی ہے اور اس سے ہٹ کر شریعت نے یہ صورت بھی طلاق کی رکھی, لیکن سوچنے کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے کہ اس نے سوچا اور اس کے اوپر طلاق ہو.
اس طرح تو مفتی صاحب بہت تقریباً اطلاع عام پایا جاتا ہے اور کئی معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سالوں اس طرح اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں, تعلق توڑ لیتے ہیں, قسمیں کھا لیتے ہیں, جی میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا, بالکل تعلق ٹوٹ جاتے ہیں. سالوں تک عورتیں اپنے شوہروں سے جدا رہتی ہیں اور تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہوگی اس طرح. تو اور دوسرا اس سے ساتھ ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ تصور ہے کہ میاں بیوی اگر کافی عرصے تک نہ ملیں, ان کا تعلق نہ ہو, بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے میں ہو اور شوہر اپنے ماں باپ کے پاس ہو, تو اس سے عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے, دوبارہ ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے, کیا میاں بیوی کافی عرصے تک اگر جدا رہیں تو ان پر طلاق واقع ہو جائے گی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، یا بغیر نکاح کے ہی آپس میں وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟
دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، طلاق اسی صورت میں جو یہاں بیان کی، ٹھیک، دور رہنا خوشی سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کمانے کے لیے باہر چلا گیا، اب وہ 6 سال 10 سال 15 سال باہر گیا ہوا ہے، بیوی یہاں پر ہے، راضی خوشی ہے، دونوں راضی ہیں اس کے اوپر، تو کوئی طلاق نہیں. ناراض ہو کر بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ عورتیں لڑکے اپنے میکے میں آ کے بیٹھ گئیں، شوہر نہ اس کو بلا رہا ہے نہ اسے طلاق دے رہا ہے. زیادہ جو سوال ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ وہ جو جملے بول دیے جاتے ہیں، یہ جملے بھی اگر بول دیے تو اب ان جملوں میں تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس میں طلاق نیت تھی یا نہیں، تاکہ طلاق کنایہ کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں. لیکن جو یہاں صورت بیان کی ہے وہ پھر یہاں پر نہیں. یہاں جو صورت ہے وہ ایک سپیسیفک صورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ میں خدا کی قسم میں 4 مہینے تک تمہارے ساتھ قربت اختیار نہیں کروں، اس دیواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا. تو یہ ایک بڑی اسپیشل صورت ہے. یہ کہا نا کہ خدا کی قسم میں جو ہے تمہیں کبھی اپنے گھر نہیں بلاؤں گا، یا خدا کی قسم میں تم سے کبھی بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو چہرہ نہ دیکھنا جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ جدا میٹر میں آ جائے گا.
صحیح.
اچھا، وہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، یہ جدا چیز ہو جائے گی. میں تمہیں اپنے گھر نہیں بلاؤں گا کبھی، یہ جدا چیز ہو جائے گی. جو طلاق کی صورت ہے وہ صرف اسی صورت کے اندر ہے جب اس نے نمبر 1 قسم کھائی، عیدہ کے اندر قسم دوری دی، نمبر 2 وہ قسم جو ہے وہ اس کے قریب نہ جانے کی، اس دیواجی تعلقات کے اعتبار سے، خواہ وہ لفظ سری بولے یا کنایہ کے لفظ استعمال کرے. جیسے میں قریب نہیں آؤں گا، قریب نہیں آؤں گا بھی کنایہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے، یا اس کام کے سری الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اس دیواجی تعلقات کے اعتبار سے. تو سری یا کنایہ الفاظ سے اس نے عیدہ کیا ہو، نمبر 1 قسم ہو، نمبر 2 وہ قسم 4 مہینے یا اس سے زائد کی ہو، 4 مہینے سے کم کی ہوگی تو بھی عیلہ نہیں ہوگا.
صحیح.
اچھا، اور یہ جو قسم ہے یہ خاص ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہو، خواہ وہ ازدواجی تعلقات سے مراد مخصوص معاملہ، خواہ وہ سری الفاظ میں بولے یا وہ کنایہ الفاظ میں بولے. کہ میں نے چند ایک موٹی موٹی جو اس کی شرطیں وہ عرض کر دی ہیں، باقی تفصیل تو فقہی کتابوں کے اندر اس کی دیکھیں. تو یہ ایک صورت ہے جس میں طلاق ہو جائے گی اگر بعد میں وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ گیا. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان میں ہر جملے کو جدا دیکھا جائے گا اور اس پر شریعت کا جدا حکم آئے گا. مثلا بیوی سے کہا کہ تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ.
صحیح.
اس لفظ میں اگر طلاق کی نیت کرے تو طلاق ہو جاتی، یہ طلاق کنایہ ہے. اس لفظ میں طلاق کی نیت کرے تو طلاق ہو جاتی، یہ کنایہ کی صورت. یہ کہنا کہ میں تمہیں پوری زندگی تمہارے میکے میں بٹھا کے رکھوں گا، کبھی اپنے گھر نہیں لے کے آؤں گا، اس صورت میں طلاق تو کسی صورت میں نہیں ہوگی. یعنی یہ کنایہ میں بھی نہیں ہے، سری میں تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ عیلہ بھی نہیں.
صحیح.
لیکن یوں حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے فرض کیا ہے شوہر کے اوپر کہ بیوی کے حقوق ادا کرے. وعاشروہن بالمعروف.
صحیح.
اچھے انداز کے ساتھ ان سے معاشرت اختیار کرے. یہ جو اس کا جملہ ہے یہ اس معاشرت کو توڑنے، کاٹنے اور ضائع کرنے اور حقوق ادا نہ کرنے کا اعلان ہے. تو یہ گناہ کا اعلان ہے، اور یہ گناہ کا اس کا جو ہے وہ عزم ہے جو یہ وہاں پر بیان کر رہا ہے. تو اب اس کے اوپر گناہ کا حکم ہوگا، لیکن طلاق والے میٹر کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہوگی. تو جملے جو ہے وہ ہر ایک جملے کا جدا جدا حکم ہوتا ہے، اس میں ایک صورت پر دوسری صورت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. شریعت جو بیان کرتی ہے اسی لیے آیتوں کو پڑھ کے اگر کوئی خود ہی نتیجے نکالے گا، جیسے ابھی آپ نے صورت بیان کی، کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھ کے جو سوالات آپ نے قائم کیے ہیں وہ لوگ اپنے ذہن سے ہی نتائج نہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہوں. لوگ آیت پڑھے، اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، اب اس کے بعد وہ یہی سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میاں بیوی اگر 4 مہینے سے زیادہ جدا ہوں گے تو طلاق ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں، آیت ایک اسپیسیفک صورت کو بیان کرتی ہے، اور وہی صورت ہی یہاں پر ہوگی تو کوئی طلاق کا حکم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو آیت مبارکہ پڑھی جائے تو اس کی تفسیر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور مستند تفسیر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ نہیں سمجھ آئے گی، تو پھر مستند عالم دین سے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر غلط فہمی کا اندیشہ ہے.
اسی میں تو اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج تین آیات کریمہ کی روشنی میں مفتی صاحب کا کلام آپ نے سنا، تفاسیر کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اس سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملے۔ اگر آپ مزید اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی پیاری تفسیر صراط الجنان مفتی صاحب نے لکھی ہے، اور اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان اور بے شمار عربی اردو تفاسیر کا ہمیں نچوڑ ملتا ہے۔ اس تفسیر کا مطالعہ کریں، خزائن العرفان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ قسم کے بارے میں اور قرآن پاک ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں بہت ہی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں عرض کروں گا، قسم کے بارے میں اگر آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس دستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا قسم کے موضوع پر بہت ہی پیارا رسالہ ہے، قسم کے بارے میں مدنی پھول، جو قسم کے بارے میں آپ نے ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں، قسم کے احکام ارشاد فرمائے ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ مزید تفصیل اگر جاننا چاہیں تو بہار شریعت میں نویں حصے کے اندر جو قسم کے بارے میں صدر الشریعہ نے کلام کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی۔